وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی رات بھی ہے جس سے ہم دن کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ ایکائک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے یہ ہے اندازہ غالب باعلم اللہ تعالیٰ کا اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ ہر پھر کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی کا ذکر. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بیان ہو رہی ہے اور وہ دن رات ہیں جو اجالے اور اندھیرے والے ہیں اور برابر ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا الآية. رات کو دن سے اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں, رات دن کو جلدی جلدی ڈھونڈتی آتی ہے. یہاں بھی فرمایا رات میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں. دن تو ختم ہوا اور رات آ گئی اور چاروں طرف سے اندھیرا چھا گیا. چنانچہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داود وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار افطار کر لے. ظاہر آیت تو یہی ہے لیکن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مثل سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 کے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, یعنی اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. امام ابن جریر رحمہ اللہ اس قول کو ضعیف بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس آیت میں جو لفظ علاج ہے اس کے معنی ایک کی کمی کر کے دوسری میں زیادتی کرنے کے ہیں اور یہ مراد اس آیت میں نہیں. امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول حق ہے. مستقر سے مراد یا تو مستقر مکانی یعنی جائے قرار ہے اور وہ عرش تلے کی سمت ہے. بس ایک سورج ہی نہیں بلکہ کل مخلوق عرش کے نیچے ہی ہے, اس لیے کہ عرش ساری مخلوق کے اوپر ہے اور سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ کرہ نہیں ہے جیسے کہ ہیئت داں کہتے ہیں, بلکہ وہ مثل قبے کے ہے جس کے پائے ہیں اور جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں انسانوں کے سروں کے اوپر اوپر والے عالم میں ہیں. بس جب کہ سورج فلکی قبے میں ٹھیک ظہر کے وقت ہوتا ہے اس وقت وہ عرش سے بہت قریب ہوتا ہے, پھر جب وہ گھوم کر چوتھے فلک میں اسی مقام کے بالمقابل آ جاتا ہے یہ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے جبکہ وہ عرش سے بہت دور ہو جاتا ہے, پس وہ سجدہ کرتا ہے اور طلوع کی اجازت چاہتا ہے جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. صحیح بخاری میں ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سورج کے غروب ہونے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تھا, رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا وہ عرش تلے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے, پھر آپ نے والشمس تلاوت کی, یعنی یہی سورہ یاسین کی آیت. بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے ابو ذر رضی اللہ نے اس آیت کا مطلب پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا سورج کی قرارگاہ عرش کے نیچے ہے. مسند احمد میں اس سے پہلے کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے واپس ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے, گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جا, تو وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے نکلتا ہے اور یہی اس کا مستقر ہے. پھر رسول اللہ نے اسی سورہ یاسین کی آیت کی ابتدائی فقرے کو پڑھا. صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے لیکن قبول نہ کیا جائے اور اجازت مانگے لیکن اجازت نہ دی جائے, بلکہ کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا, پس وہ مغرب سے ہی طلوع کرے گا. یہی اس آیت کریمہ کے معنی ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے اسے انسانوں کے گناہ لوٹا دیتے ہیں, وہ غروب ہو کر سجدے میں گر پڑتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے, اجازت مل جاتی ہے. ایک دن یہ غروب ہو کر بعاجزی سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا لیکن اجازت نہ دی جائے گی, وہ کہے گا کہ راہ دور ہے اور اجازت ملی نہیں اس لیے پہنچ نہیں سکوں گا. پھر کچھ دیر روک رکھنے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو جا. یہی قیامت کا دن ہوگا جس دن ایمان لانا محض بے سود ہوگا اور نیکیاں کرنی بھی ان کے لیے جو اس سے پہلے ایماندار و نیکوکار نہ تھے بیکار ہوں گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقر سے مراد اس کے چلنے کی انتہا ہے, پوری بلندی جو گرمیوں میں ہوتی ہے اور پوری پستی جو جاڑوں میں ہوتی ہے. بس یہ ایک قول ہوا. دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے اس لفظ مستقر سے مراد اس کی چال کا خاتمہ ہے. قیامت کے دن اس کی حرکت باطل ہو جائے گی, یہ بے نور ہو جائے گا اور یہ عالم کل کا کل ختم ہو جائے گا. یہ مستقر زمانی ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مستقر پر چلتا ہے, یعنی اپنے وقت اور میعاد پر, جس سے تجاوز نہیں کر سکتا. جو اس کے راستے جاڑوں کے اور گرمیوں کے مقرر ہیں انہی راستوں سے آتا جاتا ہے. ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات لا مستقر لہا ہے, یعنی اس کے لیے سکون و قرار نہیں بلکہ دن رات بحکم اللہ تعالی گردش کرتا رہتا ہے, نہ رکے نہ تھکے. جیسے اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, یعنی اللہ تعالی نے اے انسانوں تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے جو نہ تھکے نہ ٹھہریں, قیامت تک چلتے پھرتے ہی رہیں گے. یہ اندازہ اس اللہ تعالیٰ کا ہے جو غالب ہے, جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا, جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں, ہر ہر حرکت و سکون کو جانتے ہیں. اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس کی رفتار یعنی سورج کی رفتار مقرر کی ہے, جس میں نہ اختلاف واقع ہو سکے نہ اس کے برعکس ہو سکے. جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا فالق الاصباح الآیہ, صبح کے نکالنے والے ہیں اللہ تعالی, جس نے رات کو راحت کا وقت بنایا اور سورج چاند کو حساب سے مقرر کیا. یہ ہے اندازہ غالب ذی علم اللہ تعالی کا. حامیم سجدہ کی آیت کو بھی اسی طرح ختم کیا. پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں, وہ ایک جدا گانا چال چلتا ہے جس سے مہینے معلوم ہو جائیں, جیسے سورج کی چال سے رات دن معلوم ہو جاتے ہیں. جیسے فرمان باری تعالی ہے کہ لوگ اے نبی آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ وقتوں اور حج کے موسم کو بتلانے کے لیے ہے. اور اس آیت میں فرمایا اللہ نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور دیا ہے اور اس کی منزلیں ٹھہرا دی ہیں تاکہ تم برسوں کا اور حساب کو معلوم کر لو. ایک آیت میں ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دی ہیں, رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن کیا ہے تاکہ تم اس میں اپنے رب کی نازل کردہ روزی کو تلاش کر سکو اور برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے, پس سورج کی چمک دمک اس کے ساتھ مخصوص ہے اور چاند کی روشنی اسی میں ہے, اس کی رفتار بھی مختلف ہے. سورج ہر دن طلوع و غروب ہوتا ہے, اسی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں اس کے طلوع و غروب کی جگہیں جاڑے میں اور گرمی میں الگ الگ ہوتی ہیں, اسی سبب سے دن رات کی طولانی میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. سورج دن کا ستارہ ہے اور چاند رات کا ستارہ ہے, اس کی منزلیں مقرر ہیں. مہینے کی پہلی رات طلوع ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, روشنی کم ہوتی ہے, دوسری شب روشنی اس سے بڑھ جاتی ہے اور منزل بھی ترقی کرتی جاتی ہے. پھر جوں جوں بلند ہوتا جاتا ہے روشنی بڑھتی جاتی ہے, گو اس کی نورانیت سورج سے ملی ہوئی ہوتی ہے. آخر چودھویں رات کو چاند کامل ہو جاتا ہے اور اس کی چاندنی بھی کمال کی ہو جاتی ہے. پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ بتدریج گھٹتا ہوا مثل کھجور کے خوشے کی ٹہنی کے ہو جاتا ہے, جس پر تر کھجوریں لٹکتی ہوں اور وہ خشک ہو کر بل کھا گئی ہو. پھر اسے نئے سرے سے اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے کی ابتدا میں ظاہر کرتے ہیں. عرب میں چاند کی روشنی کے اعتبار سے مہینے کی راتوں کے نام رکھ لیے گئے ہیں. مثلاً پہلی تین راتوں کا نام غرر ہے, اس کے بعد کی تین راتوں کا نام نفل ہے اور اس کے بعد کی تین راتوں کا نام تسع ہے, اس لیے کہ ان کی آخری رات نبوی ہوتی ہے. اس کے بعد کی تین راتوں کا نام عشر ہے, اس لیے کہ ان کا شروع دسویں سے ہے. ان کے بعد کی تین راتوں کا نام بیض ہے, اس لیے کہ ان راتوں میں چاند کی روشنی آخر تک رہا کرتی ہے. اس کے بعد کی تین راتوں کا نام ان کے ہاں درعا ہے, یہ لفظ درعا کی جمع ہے. ان کا یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ سولوی کو چاند ذرا دیر سے طلوع ہوتا ہے تو تھوڑی دیر تک اندھیرا یعنی سیاہی رہتی ہے اور عرب میں اس بکری کو جس کا سر سیاہ ہو شاد درعا کہتے ہیں. اس کے بعد کی تین راتوں کو ظلم کہتے ہیں, پھر تین کو حنادس, پھر تین کو دراری, پھر تین کو محاق, اس لیے کہ اس میں چاند ختم ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کوفہ کے مشہور نحوی امام ابو عبید رحمہ اللہ ان میں سے تسع اور عشر کو قبول نہیں کرتے, ملاحظہ ہو ان کی کتاب غریب المصنف. سورج اور چاند کی حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں, ناممکن ہے کہ کوئی اپنی حد سے ادھر یا ادھر ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے. اس کی باری کے وقت وہ گم ہے, اس کی باری کے وقت یہ خاموش ہے. حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چاند رات کو ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہوا کے پر ہیں اور چاند پانی کے غلاف تلے جگہ کرتا ہے. ابو صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی کو پکڑ نہیں سکتی. عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات کو سورج طلوع نہیں ہو سکتا, نہ رات دن سے سبقت کر سکتی ہے, یعنی رات کے بعد ہی رات نہیں آ سکتی بلکہ درمیان میں دن آ جائے گا. پس سورج کی سلطنت دن کو ہے اور چاند کی بادشاہت رات کو ہے. رات ادھر سے جاتی ہے, ادھر سے دن آتا ہے, ایک دوسرے کے تعاقب میں ہے, لیکن نہ تصادم کا ڈر ہے, نہ بے نظمی کا خطرہ ہے, نہ یہ کہ دن ہی چلا جائے رات نہ آئے, نہ اس کے خلاف, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, ہر ایک اپنے اپنے وقت پر غائب و حاضر ہوتا رہتا ہے. سب کے سب یعنی سورج, چاند, دن, رات, فلک آسمان میں تیر رہے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں. زید ابن عاصم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان فلک میں یہ سب آ جا رہے ہیں, لیکن یہ بہت ہی غریب بلکہ منکر قول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلک مثل چرخے کے تکلے کے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ مثل چکی کے پاٹ کے لوہے کے ہیں. واللہ اعلم.